बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्माउल हुस्ना में आज हम रब्बुल आलमीन का जो सिफत है उसका मुताला करेंगे। रब के मानी जो होते हैं वो खुदा, मालिक और परवरदिगार के हैं, और जब हम किसी हस्ती को कोई हैसियत देते हैं तो आप से आप दोहरा अमल वजूद में आता है। वो दोहरा अमल क्या होता है कि जिसको हमने कोई हस्ती अपना कोई रिश्ता करार दिया है तो उससे हमारा भी एक रिश्ता उसके साथ बनता है। मसलन हमने जिस हस्ती को खुदा करार दिया तो हम उसके बंदे बनेंगे, और जिसको हमने मालिक करार दिया उसके हम गुलाम या ममलूक बनेंगे, और जिसको हमने परवरदिगार करार दिया, पालने वाला करार दिया, तो हम उसके मोहताज और उसके मरजूक बनेंगे जिनको रिस्क दिया जा रहा है। तो यूँ एक नमकखारी का, जवाबदेही का सिलसिला पैदा हो जाता है, यानी खुदा के एतबार से बंदगी का, इबादत करने का हक कायम हो जाता है। मालिक मानते ही जवाबदेही आ जाती है कि वो बाजपुरस कर सकता है, सजा दे सकता है, पूछ सकता है कि तुमने ये काम क्यों नहीं किया, यूँ क्यों कर दिया। और जो पालने वाला होता है, रिस्क देने वाला होता है, उसके साथ जो रिश्ता बनता है वो नमक हलाली का है कि हम उसके शुक्रगुजार बने, उसके वफादारी पर कायम रहें, क्योंकि वो हमें खिला रहा है, पिला रहा है। तो रब के साथ लफ्ज़ रब जो है उसके अंदर ये तीनों मानी है। तीनों मानी का एतबार मुख्तलिफ़ सियाक सबाक में कभी एक का, कभी दो का, कभी तीन का होता है। जैसे सूरह फातिहा में तीनों का एतबार है कि हम अल्लाह को खुदा, मालिक और परवरदिगार तीनों हैसियतों से तस्लीम करें। ये तीनों हैसियतें जो हैं ये हमारे लिए अल्लाह ताला की तरफ से तीन रिश्ते, जैसे मैंने अर्ज़ किया, वो पैदा करती है। खुदा बंदगी का रिश्ता पैदा करता है, मालिक ममलूक का रिश्ता पैदा होता है, परवरदिगार से नमक हलाली का तकाजा पैदा होता है। चूँकि हम परवरिश किए जा रहे हैं, वो हमें पाल रहा है, तो उसके नतीजे में खुद ब खुद खाने वाला खिलाने वाले का शुक्रगुजार बन जाता है। तो बंदगी जो है वो इबादत का तकाजा करती है, ममलूक होना बाजपुरस का तकाजा करता है कि अल्लाह ताला हमसे बाजपुरस कर सकते हैं, और ये शुक्र और वफादारी का तकाजा करती है। ठीक है, तो रब की सिफ जो है इसलिए ये बहुत अहम है, कुरान मजीद में बहुत इस्तेमाल हुई है, और ख़ास तौर से उस मौके पर भी इस्तेमाल हुई है जब हमसे अहद अलस्त लिया गया था। उसकी वजह यही है कि ये जामे तरीन लफ्ज़ है जो दीन की तमाम बुनियादें रख देता है, कि हमें खुदा के साथ जोड़ देता है, मालिक के साथ जोड़ देता है और परवरदिगार के साथ जोड़ देता है। तो इस तरह से हमें तीनों पहलुओं से इस चीज़ को समझना है। तो सूरह फातिहा में जहाँ तक ताल्लुक है तो ये तीनों मानी में यहाँ आया है। अलबत्ता आलमीन का जो लफ्ज़ है इसके दो मानी हैं, एक आलम, आलम जो होता है दुनिया कायनात के मानी में, और एक आलम का मतलब दुनिया जिसको हम कहते हैं इंसान। जब हम कहते हैं कि दुनिया बिगड़ गई है तो इसका मतलब है इंसान बिगड़ गए हैं। जब हम कहते हैं सारा जहान ही अजीब व गरीब हो गया है तो इसका मतलब लोग होते हैं। तो ऐसे ही आलमीन बोलकर लोग मुराद होते हैं कि जो लोगों का परवरदिगार है। ये हक कायम करने के लिए लफ्ज़ बोला गया है, इसलिए नहीं है कि ये इस बात का इनकार करना है कि अल्लाह ताला बाकी कायनात के रब नहीं है। नहीं, बाज़ुकात हम कहते हैं जैसे रब उन्नास कुरान में आया है सूरह अन्नास में, तो ये बताने के लिए कि इंसानों के साथ अल्लाह का क्या ताल्लुक है। तो यहाँ पर उसी बात को नुमायाँ करने के लिए कहा गया है कि अल्लाह का शुक्र है जो रब्बिल आलमीन है। अब चूँकि खुदा के मानी है इसके अंदर, तो शुक्र इसके साथ जुड़ जाता है कि जिस परवरदिगार के साथ हम जुड़े हुए हैं, जिस रब के साथ, खुदा के साथ जुड़े हुए हैं, तो हम उसके शुक्र अदा करते हैं। और परवरदिगार ऐसा है कि जो रहमान और रहीम है, और चूँकि बाजपुरस भी कर सकता है इसलिए वो रब रब है तो बाजपुरस भी करेगा। तो ये सारी बुनियादें इसके अंदर मौजूद हैं। उसके बाद जो रब्बुल आलमीन है, चूँकि वो सब कुछ का मालिक है, हमारे ऊंचाई निचाई, हमारे हाल मुस्तकबिल सब का वो रखवाला है, तो इसलिए फिर अपने आप को तस्लीम भी उसके आगे, हमें सरेखम तस्लीम भी उसी के आगे रखना है। तो असलम तो रब्बिल आलमीन, इसी बात को बयान किया गया है। असलमा का मतलब होता है कि हर पहलू से किसी हस्ती को तस्लीम कर लेना। मिसाल के तौर पर अब जो भी हुक्म आए मानूंगा, जिस हालात में भी आप रखेंगे खुश रहूँगा, जिस तरह की सूरत हाल से आप दो चार कर देंगे परेशान नहीं होंगे, آپ پر بھروسہ رکھوں گا، آپ کے حوالے کر دیے میں نے اپنے معاملات، آپ جیسا کریں گے میں اس پہ راضی ہوں۔ اس کو حدیث میں بھی اور قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے کہ رب کے رب ہونے پر راضی ہو جایا، تو جیسا آتا ہے رضیت باللہ ربن، کہ میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو گیا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ جو بھی میرے ساتھ ہو رہا ہے، اچھا ہو رہا ہے برا ہو رہا ہے، اس کے اوپر میں خدا کو چھوڑنے والا نہیں ہوں، اللہ سے ناراض ہونے والا نہیں ہوں، اللہ کا دہلیز چھوڑ کر جانے والا نہیں ہوں۔ تو یہ سپردگی کا آخری درجہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے سارے معاملات خدا کے حوالے کر دے، اور اسی کو توکل کہتے ہیں کہ اب جو بھی آئے گا معاملہ، اچھا آئے یا برا آئے، وہ خدا کی طرف سے آنا ہے تو کوئی بات نہیں ہے، میرے اللہ نے مجھے آزمانے کے لیے پیدا کیا ہے، وہ میرا مالک ہے، میرا خدا ہے، میرا پروردگار ہے، روزی بھی دے رہا ہے، کس دن چھین سکتا ہے، وہ اس نے زندگی دے رکھی ہے، وہ کس دن چھین لے گا۔ تو اس طرح سے خدا کے اوپر راضی رہنے کا اس میں پورا، اور احکام ماننے کا۔ تو اسلمت لرب العالمین میں دونوں پہلو ہوتے ہیں کہ اب جیسی شریعت آ جائے میں مانوں گا، اب جیسے احکام آ جائے، وہ کہتا ہے پانچ وقت نماز پڑھنی ہے پڑھوں گا، وہ کہتا ہے کہ اپنی بیٹی کو کم حصہ دو میں کم دے دوں گا کیونکہ میں نے اس کو راضی کرنا ہے، اور بیٹی کو جو نقصان ہونا ہے وہ خود خدا کی بندی ہوگی، وہ اس کو تسلیم کرے گی تو اس کو بھی اجر ہوگا۔ تو چونکہ یہ دنیا عارضی ہے، یہاں پر نفع نقصان عارضی ہے، حقیقی نفع نقصان قیامت والے دن ظاہر ہونا ہے، تو اس لیے خدا کے آگے سپردگی کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ سورہ المائدہ کا جملہ ہے جو حابیل نے، قابیل جو ہے آدم کے دونوں بیٹے تھے، جب وہ قابیل قتل کرنے آیا تو حابیل نے آگے سے جواب دیا کہ میں رب العالمین سے ڈرتا ہوں، میں اپنا ہاتھ تمہیں قتل کرنے کے لیے نہیں بڑھاؤں گا۔ رب العالمین سے ڈرتا ہوں، اس کا کیا مطلب ہے؟ کیونکہ کائنات کا آقا ہے، مالک ہے، کل قیامت والے دن باز پرس اس نے کرنی ہے، جیسی سورہ فاتحہ میں آگاہ کیا گیا ہے۔ تو اب سورہ فاتحہ کے اس پیغام کے بعد کون آدمی ہے جو یہ جرأت کرے گا کہ خدا کے مقابل میں کھڑا ہو جائے؟ تو خدا کے، چونکہ وہ رب العالمین ہیں، سارے انسان اس کی مخلوق ہیں، سارے انسان اس کے آگے جواب دہ ہیں۔ تو اگر مثال کے طور پر میں آپ کو نقصان پہنچاؤں گا تو میں اپنے رب کی ایک مخلوق کو نقصان پہنچا رہا ہوں، تو چونکہ وہ رب العالمین ہے باز پرس کرے گا، آپ کا ساتھ دے گا، مجھے سزا دے گا اگر میں مجرم ثابت ہوا۔ تو اس طرح سے جو رب العالمین ہے اس سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس پورے کنبے کا، جو کائنات بنی ہوئی ہے، اس پورے کنبے کا رکھوالا اللہ تعالیٰ ہے، تو میں اس اللہ سے ڈرنے والا ہوں، تو میں تمہارے آگے قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، میں اس باز پرس سے ڈرتا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھی ہے۔ یہ سورہ انعام میں آپ دیکھیے کہ چونکہ باز پرس کا مضمون ہے ساتھ، تو لیکن اس کے اندر ایک اور بات ہے کہ رب العالمین، جیسا میں ابھی بتا رہا تھا کہ اگر میں آپ کے ساتھ ظلم زیادتی کروں تو رب آپ کے ظلم زیادتی کا بدلہ مجھ سے لے گا قیامت والے دن۔ ہو سکتا ہے دنیا میں بھی کوئی سزا دے، لیکن اصل چونکہ اس نے قیامت والے دن ٹائم مقرر کر رکھا ہے، تو اصل فیصلہ اس دن ہونا ہے۔ تو اب دنیا میں اللہ تعالیٰ جب فیصلہ کرتے ہیں تو دیکھیے اس کو کس طرح سے بیان کیا ہے کہ کافروں کی جڑ کٹ گئی جنہوں نے ظلم کیا تھا، یعنی شرک کیا تھا، اور اللہ کا شکر ہے کس بات پہ؟ کافروں کی جڑ کٹ جانے پر۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین ہے۔ تو الحمدللہ رب العالمین، اس پروردگار کا شکر کہ جو پوری دنیا کے لوگوں کا رب ہے، اس نے ظالموں کی جڑ کاٹ دی ہے۔ تو گویا سزا دینا، فیصلہ کر دینا، مجرمین کو الگ کر کے ان کو انجام تک پہنچانا، اور مومنین کو الگ کر کے ان کی دادرسی کرنا، یہ شکر کا مقام ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے کسی قوم پر عذاب بھیجا تو اس موقع پر یہ جملہ بولا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کی، ظالموں کی جڑ کاٹ دی ہے، تو اللہ کا شکر ہے جو رب العالمین ہے۔ تو کیونکہ وہ اس پوری کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، اس پوری کائنات کا ذمہ دار ہے، کسی جگہ ظلم ہوگا تو وہ لازماً اس کا بدلہ لے گا، لیکن بدلہ لینے کے دو جگہیں اس نے رکھی ہوئی ہیں، رسولوں کے زمانے میں قوموں پر جو عذاب آتا ہے، اور دوسری جگہ آخرت ہے، اور تیسری جگہ بھی ہے دنیا میں جو ہمارے ساتھ شب و روز ہوتا رہتا ہے، لیکن وہ اسی کے لیے فائدہ مند ہوگا جو توبہ کرنے والا ہو، ورنہ قیامت والے دن اس کی یہاں کی سزائیں بھی باقی رکھی جائیں گی اگر حق انصاف کے مطابق ہوا تو آگے چل کر بھی۔ تو چنانچہ گرفت کرنے والا، پکڑنے والا، ظلم کا مٹانے والا، ظالموں کو سزا دینے والا، حق کا ساتھ دینے والا خدا کی ذات ہے، اور رب العالمین کے الفاظ سے اس کی طرف واضح اشارہ یہاں موجود ہے۔ سورہ اعراف کی یہ اگلی آیت جو ہے، اس میں آپ دیکھیے کہ بڑی ایک اہم بات کو چند لفظوں میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ توحید کا خلاصہ ہے شرک کو سمجھنے کے لیے تین لفظوں میں یہ بات کہی گئی ہے کہ الا لہ الخلق والامر، سن لو کہ خلق بھی اللہ نے کی، والامر اور حکم بھی اسی کا چل رہا ہے، اور ان دونوں کاموں کے کرنے میں اس کی ذات سے پھوٹنے والا جو فیضان ہے وہ کم نہیں ہو رہا. اللہ کی ذات بڑی بابرکت ذات ہے، ہر وقت اس کا یہ فیض جاری ہے، احکام بھی صحیح جاری ہو رہے ہیں اور خلق کا نظام بھی چلتا چلا جا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہی رب العالمین ہے. تو توحید کے ساتھ بھی اس تصور کا ایک بہت اہم تعلق ہے کہ کائنات میں یعنی دو ہی جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن مجید میں یہ واضح کیا ہے کہ خدا بننے کا حق صرف اس کو ہے جس نے تخلیق کیا ہے کائنات کو، جو خالق ہونے کے اعتبار سے مالک بن گیا ہے، اور امر کا مطلب ہے کہ اسی کا حکم چلتا ہے. ہمیں دنیا میں اللہ تعالیٰ نے خلافت دی ہے، اس وجہ سے کچھ احکام ہمارے بھی چلتے ہیں، لیکن حقیقت میں اسی کا حکم چلتا ہے اور اسی کے حکم کے مطابق آزمائش کا پہیہ چل رہا ہے، اور جب یہ اینڈ تک پہنچے گا تو پھر اس کا حکم چلے گا. تو بیچ میں ہمیں تھوڑی دیر کے لیے اختیار دیا گیا ہے، وقتی طور پر ہمارے حکم بھی چلتے ہیں، کوئی باپ کی حیثیت سے، کوئی بڑے بھائی کی حیثیت سے، کوئی حکمران کی حیثیت سے اپنے احکام چلاتا ہے. تو یہ عارضی چیز ہے، اصل حقیقی حکم اللہ تعالیٰ ان حکم چلانے والوں کی کسی وقت بھی جان نکال لے تو سب کچھ ختم ہو جائے گا. تو یہ دو چیزیں ہیں. اب امر جو خداؤں کا امر ہوتا ہے وہ اگر کسی اللہ کے علاوہ کسی کے ساتھ جوڑ دیا جائے تو شرک ہو جائے گا، اور اگر خلق کسی اور کے نام جوڑ دی جائے تو وہ بھی شرک ہو جائے گا. یعنی یہ کہا جائے کہ یہ کائنات لات نے بنائی ہے، عزا نے بنائی ہے، یا داتا صاحب نے بنائی ہے، تو یہ شرک ہو جائے گا. کوئی ہستی نہیں ہے جس نے اس کائنات میں کوئی ایک چیز بھی بنائی ہو. ہم نے پچھلی کسی نشست میں یہ پڑھا تھا کہ وہ اکیلا خالق کل شے ہے. حکم بھی اسی کے چلتے ہیں، یعنی اولاد ہونی ہے تو اسی کے حکم سے، اولاد نہیں ہونی ہے تو اسی کے حکم سے، رزق کھلنا ہے تو اسی کے حکم سے، رزق بند ہونا ہے تو اسی کے حکم سے. تو اس لیے خدا ہی سے مدد مانگنی چاہیے اور خدا ہی کے ساتھ اس پوری خلق کا رشتہ جوڑنا چاہیے. اس کے بعد سورہ اعراف کی آیت میں ایک اور پہلو ہمارے سامنے آتا ہے کہ چونکہ رب العالمین پوری کائنات کا رکھوالا ہے، لوگوں کا رکھوالا ہے، ان کے آخرت کے پہلو سے اور دنیا کے پہلو سے معاملات کو اچھی طرح دیکھ رہا ہے، تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا ایک نظام قائم کیا. ہدایت کا نظام قائم کیا تو اس کی نسبت بھی رب العالمین کے ساتھ جوڑی. اس کے اندر پھر دو معنی پیدا ہو گئے. ایک یہ کہ رسول جو ہدایت لے کر آتے ہیں وہ کوئی ایرے گیرے کی ہدایت نہیں ہوتی، وہ خدا کے طرف سے جو رب العالمین ہے، جو تمام انسانوں کا، تمام کائناتوں کا مالک ہے، اس کی طرف سے یہ حکم نامہ جاری ہوتا ہے. تو ایک تو یہ حیثیت بتانے کے لیے، دوسری یہ انعام بتانے کے لیے کہ رب العالمین نے اپنی جو ذمہ داری ہیں وہ پوری کر رہے ہیں، وہ تمہیں امتحان میں ڈال کر بھول نہیں گئے ہیں. تم لوگ بھول جاتے ہو، نئے نئے فلسفے تراش لیتے ہو، باتیں بنا لیتے ہو، قصے کہانیاں یہ تراش لیتے ہو، اور پھر وہ اپنی ہدایت تازہ کر دیتا ہے کہ دیکھو تم نے یہ ظلم کر لی ہے، آپ اپنے آپ کو ٹھیک کر لو. تو رسولوں کو بھیجنے کا یہ عمل دو پہلوؤں سے ہے، ایک رب کے پروردگار ہونے کے پہلو سے اور ایک پوری کائنات کا ذمہ دار ہونے کے پہلو سے. تو یوں سمجھیے کہ رب العالمین دراصل اللہ کی ان ذمہ داریوں کو بھی بیان کرتا ہے جو اس نے خود اپنے اوپر لے رکھی ہیں اپنے رب ہونے کے اعتبار سے، کہ وہ ہمیں پالتا ہے، پوستا ہے، ہماری ہدایت کا انتظام کرتا ہے، ہمارے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہے، مہلت دیتا ہے، توفیق دیتا ہے. اس طرح کی سارے معاملات خدا نے اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے ہیں رب ہونے کی حیثیت سے. اس کے بعد دیکھیے سورہ مومن کی آیت ہمارے سامنے ہے کہ وہی زندہ ذات ہے، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اسی کو پکارو، مخلصین لہ الدین، اور پھر الحمدللہ رب العالمین. جو کائنات کا اور تمام انسانوں کا رب ہو، میرے ساتھ آپ ظلم کریں آپ کو بھی وہی پوچھے گا، میں آپ کے ساتھ ظلم کروں مجھے بھی وہی پوچھے گا، آپ کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے اس کی داد رسی بھی وہی کرے گا، تو پھر اطاعت، فرما برداری، اخلاص، تعلق، جڑ کے رہنا کس کے دروازے کا حق ہے؟ یہ صرف رب العالمین کا حق ہے. اسی کو بیان کیا ہے مخلصین لہ الدین کے الفاظ، کہ میں اپنے پورے جذبے کے ساتھ، اپنی پوری خلوص نیت کے ساتھ خدا کا ہو کر ہو جاؤں، اسی کی اطاعت کروں، کسی اور کا دروازہ نہیں کھٹکھٹاؤں، کسی اور کی فرما برداری کا دم اس کے مقابلے میں نہ بھروں. ہمیں بہت ساری فرما برداریاں دنیا میں کرنی پڑتی ہیں، ماں باپ کا حکم ماننا پڑتا ہے، اپنے حکمرانوں کی ریاست کے قاعدے قوانین ماننے پڑتے ہیں، وہ فرما برداری خدا کے ساتھ اخلاص کے ساتھ ہوگی، نہ کہ دنیا کے ساتھ اخلاص کے ساتھ ہوگی. اس کے بعد فرمایا کہ جو سورہ جاسیہ ہے کہ فللہ الحمد, الحمد سورہ فاتحہ میں بھی اور یہاں پر بھی رب کے ساتھ استعمال ہوئی ہے, تو یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے رب ہونے کے اعتبار سے, پروردگار ہونے کے اعتبار سے. رب السماوات و رب الارض رب العالمین, رب کا جو پوری کائنات پر زمین و آسمانوں پر حق ہے اس کو یہاں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ مالک ہے آسمانوں کا, اللہ مالک ہے زمین کا, اور اللہ مالک ہے انسانوں کا. تمام کے تمام لوگ, تمام کی تمام کائنات اس کی ملکیت ہے. اس کی ملکیت ہے تو اس کا مطلب ہے توڑنے کا, پھوڑنے کا, بنانے کا, سنوارنے کا پورا حق اس کو حاصل ہے. تو رب کے اندر یہ پہلو واضح رہنا چاہیے. انسانوں کے ساتھ بھی اس کا پورا حق قائم ہو جاتا ہے کہ وہ ان کا پروردگار ہے, جو چاہے فیصلہ کرے, لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ رب ہیں, رحمان و رحیم ہیں, اس لیے وہ عدل انصاف کے مطابق فیصلہ کریں گے اور قیامت والے دن وہ فیصلہ ظاہر ہو جائے گا. اس کے بعد سورہ التکویر میں دیکھیں, قرآن مجید کے حوالے سے بتایا کہ میں نے یہ لوگوں کے لیے یاد دہانی نازل کی ہے, جو ان میں سے چاہے سیدھا راستہ اختیار کر لے, لیکن تم نہیں چاہ سکتے مگر یہ کہ اگر اللہ چاہے, جو رب العالمین ہے. ہدایت کا کنٹرول بھی رب العالمین نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے کہ قاعدے قانون کے مطابق, شرائط کے مطابق جو پورا اترے گا اس کو ہدایت ملے گی, جو اس پر پورا نہیں اترے گا اس کو ہدایت نہیں ملے گی. یہ بھی خدا کے رب ہونے کا لازمی تقاضا ہے کہ وہ ہر ارے غیرے کو, ہر لا خیرے کو, ہر لپاٹیے کو, ہر ظالم کو ہدایت نہیں دیتا. یہ اس نے بیان کر دیا ہے کہ میری ہدایت اس کے نصیب میں آئے گی جو فاسق نہیں ہوگا, جو متقی ہوگا, جو حق کو ماننے والا ہوگا, جو آخرت کے لحاظ سے پرہیزگار ہوگا. تو اس کو قانون کے طور پر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ رب العالمین کی حیثیت سے میں ہر کسی کو ہدایت نہیں دیتا, جو اس کا مستحق ہوتا ہے اس کو دیتا ہوں, جو مستحق نہیں ٹھہرتا اس کو نہیں دیتا. ابو بکر رضی اللہ عنہ اور ابو جہل میں ایک ہی فرق تھا کہ اس نے اپنا حق قائم کر دیا انہوں نے, اور ابو جہل نے اپنا حق قائم نہیں کیا, ورنہ اللہ تعالیٰ ضرور ہدایت دیتے اس کو. پھر ہم نے رب العالمین میں یہ معنی سمجھے ہیں کہ خدا کے جواب دہی ہونی ہے, تو فرمایا کہ قیامت والے دن تم سب کے سب خدا کے سامنے کھڑے ہو جاؤ. خدا کے سامنے کھڑے ہونے کا کیا مطلب ہے کہ جواب دہی کے لیے, باسپورس کے لیے اللہ تعالیٰ بلائے گا, فیصلہ کر دے گا. اس دن کسی کی کوئی جرت نہیں ہوگی کہ اس کا انکار کر سکے. تو رب العالمین میں جو عظمت ہے کہ کوئی آگے مقابلہ نہیں کر سکے گا, سارے کے سارے خدا کے آگے کھڑے ہوں گے, وہ بھی اس میں بیان ہو گئی. اور اس میں جو خدا کا رب ہونے کے اعتبار سے باسپورس کا حق ہے وہ بھی بیان ہو گیا. تو یہ رب ہے, رب کے معنی میں نے تین بتائے ہیں, مالک, خدا اور پروردگار. ان تینوں پہلوؤں سے ہمارے ساتھ خدا کا ایک رشتہ قائم ہوتا ہے, اور انہی تینوں پہلوؤں سے ہم کسی نہ کسی اعتبار سے جواب دے, شکر گزار یا عبادت کرنے کا فریضہ ہمارے اوپر عائد ہوتا ہے. اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. خدا حافظ.